نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن ذي البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين صدق الله العظيم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں اپنی اس معاہدے کے مطابق 8 یا 10 سال گزارے، اس کے بعد اپنے اہل کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر اب مصر کی طرف سفر کر رہے ہیں. یہ واپسی پر جو واقعہ ہوا اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ، اس لیے میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا. انشاءاللہ تعالی جب آپ سنیں گے تو اس کا ترجمہ خود بخود آپ کے ذہن پہ اترتا جائے گا. یہاں جو خاص واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو ایک موقع پر بالکل زچ ہو کر دلیل کے میدان میں شکست کھانے کے بعد فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، یا ایھا الملأ ما علمت لکم من اللہ غیری، کہ میرے سرداروں میں تو تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور الہ کو نہیں جانتا. یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ اس کے نظام سے متعلق بات ہے کہ حاکمیت میری ہے، قانون میرا ہے، میری مرضی چلے گی، میں اس کے سوا کسی اور با اختیار ہستی کا قائل نہیں ہوں. باقی یہ کہ ان کے معبود بھی تھے جنہیں وہ پوچھتے تھے، خاص طور پر آمون را جو ہے، سورج جو ہوتا اس کی پرستش کرتے تھے، لیکن خاص طور پر جو ربوبیت کا اس کا دعویٰ تھا وہ در حقیقت اس پہلو سے تھا کہ یہاں اختیار میرا چلے گا. آگے چل کر بات بھی آ جائے گی، علیہ علی ملک مصر وحاوی الحار و تجریب انتہتی، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ تو ظاہر بات ہے پھر میری ہی بات چلے گی. لیکن یہاں پھر اس نے ذچ ہو کر کہا ہے، فعوقب لی یا حامان و التین، تو اے حامان، وہ جو اس کا وزیر تعمیرات تھا، اس سے کہا کہ ذرا میرے لیے اب گارے پر کو سی کو آگ دو، اسے آگ دکھاؤ، کیونکہ بڑے بڑے ہوں گے یہ جن میں اینٹیں بنتی تھی اور تپتی تھی، تو وہ ذرا اینٹیں تیار کرو. فج علی سرحد، میرے واسطے ایک بہت بلند و بالا محل بناؤ. لالی اطلع الہ الہ موسیٰ، میں اس پر چڑھ کر اس کی چھت سے ذرا جھانک کر دیکھوں کہ واقعی اوپر اور الہ ہے. الہ موسیٰ کو میں ذرا جھانکنے کی کوشش کروں، انی لاظنہ من الکاذبین، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، کوئی اور الہ نہیں ہے. مستقبرا ہوا وہ جنود ہوں فی الارض بغیر الحق، اور بڑی ہی استکبار اور تکبر کا معاملہ کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق. وظنوا انہم الینا لا یرجعون، ان کا گمان یہ تھا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. فاخذناه وجنوده فنبذناه في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، تو پھر ہم نے اسے پکڑا اور اس کے لشکروں کو اور ہم نے پھینک دیا ان کو سمندر میں، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان ظالموں کا. لقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى، جب یہ پچھلی نسلیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، تو ہم نے موسیٰ کو ایک کتاب عطا فرمائی. یہاں قرون سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کی قومیں، قوم شعیب، قوم لوط، ان کی طرف بھی اشارہ ہو رہا، اس لیے کہ ان میں سے کسی کو کتاب نہیں دی گئی تھی. کتاب جو ہے پہلی جو دی گئی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے. اگرچہ قرآن مجید میں صحف ابراہیم کا تذکرہ ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ آخری پارے میں یہ آیت آئے گی، لیکن وہ بھی تو صحیفے اگر تھے تو کچھ نصیحتوں پر مشتمل ہوں گے، کوئی بنیادی اخلاقی تعلیمات ہوں گی. شریعت جس کو کہتے ہیں، پورا قانون، وہ در حقیقت تورات ہی میں دیا گیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بِمَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، اور یہ ہم نے اس کو کتاب دی تھی تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلے اور ان پر ہدایت واضح ہو. وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہدایت ہو، رحمت ہو، شاید کہ وہ سبق حاصل کریں. اب اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو یہ خبریں سنا رہے ہیں تو آپ تو موجود نہیں تھے وہاں طور کے مغربی جانب، جبکہ ہم نے موسیٰ کو بلایا تھا، طلب کیا تھا اور ہم نے اسے رسالت سے سرفراز کیا تھا. اسی طریقے سے آپ تو موجود نہیں تھے کہ آپ اہل مدین میں ہوں اور آپ ان حالات سے واقف ہوں. یہ سب کے سب در حقیقت, اور جو پھر جب ہم نے موسیٰ کو جانے میں طور پہ پھر بلایا ہے تاکہ وہ پھر ہم ان کو رسالت سے سرفراز کریں, تو یہ تو ہم نے آپ کو یہ سارا علم دیا ہے اور آپ سنا رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا یہ آیت نمبر 47 ہے, وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ اگر ان پر کوئی مصیبت آ جائے, یعنی یہ کہ اگر ہمارا عذاب ان پر آ دھمکے, بما قدمت أَيْدِيهِمْ ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے, فَيَقُولُوا تو وہ یہ کہیں گے, رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا, پروردگار تو نے ہماری جانب رسول کیوں نہ بھیجا, فنتبع آیاتک کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے, ونکون من المؤمنین اور ہم اہل ایمان میں سے ہو جاتے. یعنی وہ بات جو سورہ طہ میں بھی آ گئی ہے کہ آخر میں ہم رسول اس لیے بھیجتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ عذر باقی نہ رہے. اب رسول آ گئے تو تم ان کے انکار کر رہے ہو, ان کا کفر کر رہے ہو, ان کی بات ماننے سے جو ہے ابا کر رہے ہو. فلما جاءهم الحق من عندنا, تو جب ان کے پاس حق آ گیا ہے ہمارے پاس سے, قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ, تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں دیا گیا انہیں بھی وہ کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا, ویسے ہی معجزے کیوں نہیں دیے گئے. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل, تو جو کچھ پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا کیا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ کس نے مان کر دیا؟ نہ فرعون نے مانا نہ اس کی قوم نے مانا. قالوا سحران تظاہرا, تو انہوں نے یہ کہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ, یہ دو جادو ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ کر دیا ہے. یا تو یہ قول ہے آل فرعون کا, تو اس سے مراد ہے کہ سحران تظاہرا سے مراد ہے موسیٰ اور ہارون. یہ سحران یعنی ساحران, یہ سحران کہا جا رہا ہے ساحران, تو دو جادوگر ہیں جنہوں نے گٹھ جوڑ کر کے اسکیم بنائی ہے کہ ہمیں اس جادو سے خوف زدہ کر کے اور ہم سے یہ ہمیں اس ملک سے نکال دے اور خود یہاں قابض ہو جائے. وقالوا اننا لكل كافرون, اور انہوں نے کہا کہ ہم تو سب کا انکار کرتے ہیں. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ, ایک قول یہ ہو سکتی ہے, یہ قول جو ہے یہ مشرکین مکہ کا ہے کہ سحران تظاہرا, یہ دو جادو ہے جنہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا, یعنی تورات اور قرآن یہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور ان دونوں کا آپس میں ایک متحدہ محاذ ہے ہمارے معبودان باطل کے خلاف. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ واحدا منهما, تو حضور صاحب کہا جا رہا آپ فرمائیے کہ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اللہ کی طرف سے آئی ہو اور ان دونوں سے زیادہ ہو ہدایت دینے والی, اتبعوا میں تو اس کی پیروی کروں گا, ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو. یعنی اگر کوئی اور کتاب ہے ٹھیک ہے, تورات ہے اللہ نے دی تھی موسیٰ کو, اب یہ قرآن ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے, اگر تمہارے علم میں کوئی اور کتاب اللہ کی بھیجی ہوئی ہو, یہ بالفرض کے درجے میں ہے, اگر ہو جو احدا منہما ان دونوں سے بڑھ کر زیادہ ہدایت دینے والی ہو, تو میں تو ملاؤ پیش کروں, میں اس کی پیروی کرنے کو تیار ہوں. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, اور پھر اے نبی اگر یہ آپ کی بات کو قبول نہ کرے, آپ کے اس کا جواب نہ دے, کوئی اور کتاب پیش نہ کر سکے, فَعَلَمْ تو جان لیجئے, اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, کہ یہ لوگ تو پیروی کر رہے ہیں صرف اپنی خواہشات کی. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ, اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو بغیر اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت پائے ہوئے محض اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے. ان اللہ لا یہد القوم الظالمین, یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون, اور ہم نے تو یہ پے بپے اپنے رسول بھیجے جو اسی طرح دعوت دیتے رہے, یاد دہانی کراتے رہے تاکہ وہ سبق حاصل کرے, تاکہ وہ ہدایت اخذ کرے. الذین آتیناهم الكتاب من قبله هم به یؤمنون, اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی ان میں سے بھی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں, ایمان لا رہے ہیں. یہودیوں میں سے بعض لوگ ایمان لائے, اور جہاں تک ہے نصارہ کا تعلق ان میں تو بڑی کثیر تعداد میں لوگ ایمان لائے, چنانچہ حبشہ میں بہت سے لوگ ایمان لائے, اس اعتبار سے کہ وہ اس کتاب کو وہ بھی پہچانتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا, تب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حبشہ سے جبکہ یہ ہم مہاجر کچھ گئے تھے وہاں پر, تو ظاہر باتیں چرچا ہوا کہ کسی نبی نے دعویٰ کیا ہے مکے میں ہے اور وہاں سے ان لوگوں کو ستا کر نکال دیا گیا ہے. تو وہاں سے پھر ایک وفد آیا ہے جو کہ تحقیق احوال کے لیے کہ دیکھیں کیا معاملہ ہے. اب یہ ان کا قصہ بیان ہو رہا ہے. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا, جب یہ قرآن میں پڑھ کر سنایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ یقین حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، انا کنا من قبل ہی مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں، یعنی حبشہ ہی میں ہم اسلام لا چکے ہیں، باقی یہاں آ کر جو اور انہیں قرآن مجید سنایا گیا تو اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا۔ اولائے کا یہ قول اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ان کو دیا جائے گا دو بار، دوہرا بدلہ، اس لیے کہ پہلے بھی وہ صاحب کتاب تھے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے امتی تھے، انجیل کے ماننے والے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ حضور کی بعثت سے قبل جو ہے وہ اسلام دین جو ہے وہ حضرت عیسائی کا تھا، اس حوالے سے پہلے بھی وہ حق پر تھے اور اب وہ قرآن مجید پر بھی اور محمد رسول اللہ پر بھی ایمان لے آئے ہیں، تو یہ دوہرے اجر کے مستحق ہیں۔ اولائے کا یہ قول اجرہم مرتین بما صبروا، وہ صبر کے عوض جو انہوں نے کیا، ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور وہ برائی کو دور کرتے ہیں بھلائی سے، اس کا ایک واقعہ آگے آ جائے گا۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، ہوا یہ تھا کہ جب یہ لوگ آئے اور واپس جا رہے تھے تو قریش مکہ کے سرداروں نے ان پر پھٹیاں چست کی، فکریں چست کی، دیکھو ان جیسے بے حق جو احمق لوگ ہیں، اچھے بھلے دین پر تھے، یہاں کر اپنا وہ دین بھی کھو کر جا رہے ہیں یہاں سے اور گمراہ ہو کر جا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان کی باتیں سنی اور کہا کہ ہم آپ سے اس پہ الجھنا نہیں چاہتے، ہمارا معاملہ جو ہے ہم نے جس چیز کو حق سمجھا ہے قبول کیا ہے، ہم خام خواہ آپ کے ساتھ کسی آرگیومنٹ میں، کسی اور کانفلکٹ کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہتے۔ تو ولا سمے لغو، جب انہوں نے لغو باتیں سنی، جبکہ ابو جہل وغیرہ نے اور لوگوں نے ان پر فکریں چست کیے، لغو باتیں کی، آرزو آن ہو، انہوں نے اس سے اعراض کیا۔ جیسے ہم پڑھ چکے سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں، وجا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اس کی ایک مثال ہے، وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تو دیکھیے آپ کے اعمال آپ کے لیے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے لیے، ہم نے جس سے کو حق سمجھا قبول کیا، آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ کو نہیں دکھائی دے رہا، تو وہ آپ کا معاملہ ہے، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، لازم تغیر جاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، ہم ان سے جو ہے خام خواہ کسی بحثہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے۔ انک لا تهدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے دیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے بھی چاہے، ولکن اللہ یهدی من یشاء، بلکہ یہ تو اللہ کا پریروگیٹو ہے، اس کا اختیار ہے، اختیار مطلق ہے، وہ ہدایت جس کو چاہتا دیتا ہے، وہو عالم بالمهتدین، اور وہ خوب واقف ہے ان سے جو ہدایت کے چاہنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اسے وہ ہدایت دیتا ہے، باقی یہ کہ جو ہدایت کا طالب نہیں ہے اس کو زبردستی ہدایت اگر دے تو پھر امتحان کا سارا فلسفہ غلط ہو گیا۔ یہ تو جو حیات دنیا بھی ہے یہ تو امتحان کے لیے ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو آپ کو چوائس پر ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ ہم سورہ کہف میں پڑھائے ہیں، قل الحق بربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں، اب جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء۔ اس آیت کے بارے میں گمان غالب یہ ہے کہ یہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ حضور کسی انسان کے اسلام کے اس سے زیادہ متمنی نہیں ہو سکتے تھے جتنے متمنی آپ ابو طالب کے اسلام کے تھے۔ ابو طالب ایک خلیے کے چچا تھا، دوسرے یہ کہ سرپرستی کی اس نے، خاندان بنو ہاشم کو ایک بند مٹھی کی طرح حضور کی پشت پر رکھا ہے، جب مقاتلہ کیا ہے تو وہ پورا خاندان بنو ہاشم، چاہے وہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے، سب کے سب شیب بنی ہاشم میں رہے ہیں، اسے شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں، ان کا مقاتلہ پورے خاندان کا کیا، لیکن خاندان جو ہے اس نے جو ہے اپنی آئیڈینٹیفائی کیا اپنے آپ کو حضور کے ساتھ، تو یہ بہت بڑا احسان تھا ابو طالب کا، اس لیے سب سے بڑھ کر حضور خواہش مند تھے کہ ابو طالب ایمان لیا۔ ابو طالب کے بعد نمبر دو شخص وہ تھا کہ جس کی پھر آپ امان لے کر مکے میں داخل ہوئے ابو طالب کے انتقال کے بعد، موتم بن عدی، اگرچہ وہ بھی کفر ہی پر اس کا انتقال ہوا ہے، لیکن یہ کہ حضور اس کے بھی اتنے احسان مند تھے کہ آپ نے فرمایا تھا غزوہ بدر کے بعد جب 70 قیدی آپ کے ہاتھ میں تھے قریش کے، کہ اگر آج وہ موتم زندہ ہوتا اور وہ ان کی سفارش کرتا تو میں بغیر کسی ذریعے کے ان سب کو چھوڑ دیتا، اس لیے کہ اس نے امان دی تھی تو حضور مکے میں داخل ہوئے تھے۔ انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین، وقالوا ان الطریق الهدى معک نتخطف من ارضنا، اب ان میں سے کچھ کمزور قسم کے لوگ بھی تھے، جیسا کہ ہم سورہ توبہ میں پڑھ رہے ہیں، کچھ باہمت لوگ ہوتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں ہر کے بعد آباد، کچھ لوگ ذرا دیکھتے رہتے ہیں کہ ذرا کچھ اور لوگ پہلے پار کر لیں اس ندی کو تو باقی ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہم پار کر سکتے ہیں، تو وہ چھٹک کے کھڑے رہتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے مختلف اندیشوں کی وجہ سے رکے رہتے ہیں، تو کچھ لوگ تو جو اس اندیشے کی وجہ سے وقالوا نتبع الہدى معک، وہ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں کہ جو آپ پیش کر رہے ہیں، لتخطف من ارضنا، ہمیں اچک لیا جائے گا اپنی زمین سے، یعنی کفر کا غلبہ ہے، شرک کا غلبہ ہے، ان کی طاقت ہے، چھائے ہوئے ہیں، وہ تو جیسے کہ کسی شخص کو غائب کر دیا جائے تو پتہ بھی نہ چلے کہ کہاں گیا، تو ہمیں اس کا اچک لیا جائے گا. اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، تو توجہ دلائی، کیا ہم نے ان کے لیے اس حرم کی سرزمین کو امن کی جگہ نہیں بنا دیا؟ اور اس کی طرف ہر شے کے میوے چلے آ رہے کھینچے ہوئے، یہ کس کی ترتیب، کس کی یہ جو ہے خلاقی ہے، کس کی یہ تدبیر ہے جس کے تحت یہ ہو رہا ہے؟ تو کیا وہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکے گا؟ اگر تمہارا تو اس پر ایمان لاؤ اور اس پر اعتماد رکھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. رزق من لدنا، یہ سب رزق ہے ہمارے پاس سے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ پھر علم نہیں رکھتی ہے. آگے آیت نمبر 59 ہے، وما کان ربک مہلک القرى حتى یبعث فی امھا رسولا یتلو علیہم آیاتنا وما کنا مہلک القرى الا واہلھا ظالمون. یہ جو بستیوں کو تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا، جن پر اللہ کا عذاب آیا، اس سے قانون بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے رب کے کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دیتا جب تک کہ نہ بھیج دیتا اس کی مرکزی بستی میں اپنے رسول کو. یہ امہا، ام القرا ہم پڑھ چکے پہلے، یہ تنزل ام القرا ومن حولها، کہ آپ خبردار کریں اے نبی، اس ام القرا بستیوں کی جو ماں ہے، جو بڑی مرکزی بستی ہے مکہ اور اس کے آئل بد کے لوگوں کو آپ دعوت دیں، انذار فرمائیں، تو جب تک کہ ہم ان بستیوں کی کسی مرکزی بستی میں اپنے کسی رسول کو نہیں بھیج دیتے تھے، یتلو علیہم آیاتنا، جو ہماری آیات میں پڑھ کر سناتے تھے، یعنی ان کے سامنے حق واضح کر دیا جاتا تھا، اتمام حجت کر دیا جاتا تھا، پھر بھی جب وہ اڑے رہے کفر پر اور شرک پر، پھر وہ ہلاک کیے گئے. اور نمبر 2، وما کنا مہلک القرى الا واہلھا ظالمون، ہم ہرگز نہیں ہلاک کرتے رہے بستیوں کو مگر یہ کہ اس کے جو بسنے والے تھے وہ ظالم تھے، وہ مشرک تھے، کافر تھے، انہوں نے طرح طرح کی برائیاں ایجاد کر لی تھی. ان کا معاملہ یہ تھا کہ یا تو وہ سیکشل پرورشن شروع ہو گئی تھی، اور یا اور ان کے ہاں جو ظلم کے معاملات ہیں ان کا آغاز ہو چکا تھا. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتہا، اور جو شے بھی تمہیں اس دنیا میں دی جا رہی ہے، نوٹ کر لو کہ وہ صرف اس دنیا کی زندگی کے ساز و سامان کے سوا کچھ نہیں. یہ زندگی کا تسلسل باقی رکھنے کے لیے اللہ نے یہ خزانہ جو ہے کھولا ہوا ہے اپنا. آپ اس میں سے کھا پی بھی رہے ہیں، ضروریات پوری ہو رہی ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، لیکن ان میں سے کسی شے کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں. متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، ضروریتیں ہیں، بس پورا کیجیے، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھرپور استعمال کیجیے، لیکن کسی شے کی محبت دل میں نہ آنے دیں. محبت آخرت کی، اللہ کی، رسول کی. ما عند اللہ خیر و ابقا فلا تعقلون، تو کیا جو اللہ کے پاس ہے یقیناً وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب ہم معذلہ واد الحسن فہو لاقی ہے کم متانہ و حیات دنیا یا سما ہوا یوم القیامت من المحضرین. تو ذرا غور کرو، بھلا وہ شخص جس سے کہ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے، یعنی جو نیک راستے پر آ رہا ہے ہمارے اس کے ساتھ اچھے وعدے ہیں، فہو لاقی ہے، اور وہ ان وعدوں سے ملاقات کرے گا، وہ وعدے سچے ثابت ہوں گے اور وہ تمام نعمتیں اسے ملیں گی جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے. کیا وہ برابر ہو جائے گا اس کے کمن متا نہ ہو متا حیات دنیا، جس سے ہم نے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان تو دیا. سم ہوا یوم القیامت من المحضرین، پھر قیامت کے دن وہ گرفتار کر کے پیش کر دیا جائے گا. اب ظاہر بات ہے وہاں اس کے لیے کوئی آرام نہیں، کوئی عیش نہیں، کوئی چین نہیں. وہ یوم ینادیہم فیقول این شرکاء الذی کنتم تزعمون، اور جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہاں ہے تمہارے وہ میرے شرکاء جو تم نے جو گھر لیے تھے، تمہارا گمان تھا کہ وہ شریک ہے میرے اختیار میں اور وہ تمہاری مدد کریں گے. قال الذین حق علیہم القول ربنا ہاؤلاء الذین اغوینا، پھر وہ کہیں گے جن پر کی بات ثابت ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اے پروردگار ہمارے وہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں بہکایا. ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اولیاء اللہ کی طرف اشارہ کر رہے ہوں جن کے نام پر یہ شرک کے اڈے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. یہ سارے جو بھی مقبرے ہیں اور جو بازار ہیں ان پہ کیا ہو رہا ہے؟ شرک کا بہت بڑا جو بازار گرم ہے ان کے نام پر، جو یقیناً موحد تھے، جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے فقیری میں گزاری ہے، اپنی پوری زندگی لوگوں تک اللہ کا کلمہ پہنچانے کے اندر لگائی ہے. لیکن یہ کہ آج جو ان کے جو بھی اڈے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ شرک کے مراکز ہیں. کہنے یہ وہ ہے اغوائنا تم کما اغوائنا تم بر بھاؤ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جنات کی طرف اشارہ کرے، یہ کچھ اور جو ان کے لیڈر تھے بڑے بڑے جنہوں نے گمراہ کیا تھا ان کی طرف اشارہ کرے. تو وہ لیڈر لوگ یہ کہیں گے اغوائنا ہوں کما اغوائنا، ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے. تبرانا الیک ما کانو یانا یا عبدون، اور اے پروردگار ہم تیری جناب میں برات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. وکیل ادو شرکا کو پھر دوبارہ کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو، فتاؤ ہم پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم تو ان میں کوئی جواب نہیں دے گا. ورام العذاب، اور پھر وہ عذاب تو دیکھیں گے. لو انہم کانو یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے. یہ چیزیں جو ہیں مشرکین کے ساتھ رب القضاء، آخرت کے مناظر، یہ کافی تفصیل کے ساتھ سورہ انعام میں اور دوسری سورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب آٹھویں رکوع پر آئیے. یہ ایک خاص جو ہے حضرت موسیٰ کی قوم کی ایک شخصیت، اور اس کو بھی وہ سمجھ لیجیے کہ تاریخی کردار، اس کا ذکر ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ، یقیناً قارون موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا. اور تورات میں کلام کورہ آیا ہے قارون کی بجائے، اور یہ کہ یا تو یہ سگا چچا تھا حضرت موسیٰ کا یا چچا داد بھائی تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم، تھا تو موسیٰ کی قوم سے لیکن اس نے بغاوت کی ان کے خلاف، یعنی پھر اس نے وفاداری جو ہے وہ فرعون کی اختیار کی، اس کی خدمت بجا لایا، ایجنٹ بن گیا، اور اپنے جو ہے بنی اسرائیل کی خبریں اسے پہنچانے کے لیے، جو بھی ہمارے یہاں بھی جو یہ ہوتے تھے جن لوگوں کو بڑے بڑے خطابات ملتے تھے تو جو وہ رول پلے کرتے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ پھر انگریز بھی ان کو پالتا تھا، ان کو مواقع دیتا تھا کہ وہ کمائی کرے، ان کی حیثیت ہو، اس لیے کہ وہ ان کے ذریعے سے در حقیقت اس پورے قوم کے اوپر انہوں نے اپنا تسلط قائم رکھنا تھا. فبغى عليهم وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، اور ہم نے اسے اتنی دولت دی تھی، اتنے کنز خزانے اس کے تھے. اب یہ مفاتح جو ہے یہ مفتاح یا کلی جمع ہے کنجی، اور مفتاح جس کو خزانہ کہتے ہیں. تو خزانے اتنے دیے تھے کہ بہت طاقتور گروہ جو ہے لوگوں کا وہ بھی ان کے اٹھانے سے قاصر تھا، یا یہ کہ اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیوں کو اٹھانے کے لیے بھی ایک بہت طاقتور گروہ کی ضرورت تھی. اب یہ کنجیاں بھی چونکہ آج کل تو ہمارے یہاں چھوٹا سا تالا ہوتا ہے کنجی لگائی وہ تالا ہو گیا، پچھلے زمانے میں اڑنگے لگایا کرتے تھے، بڑے بڑے دروازے ہیں تو ان کے آگے جو ہے لکڑی کے یا لوہے کے وہ بار لگا دیے گئے، تو وہ در حقیقت تالے ہوتے تھے. تو ان کو اٹھانا جو ہے واقعتاً وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بہت طاقتور کچھ لوگوں کے کرنے کے کام ہوتے تھے. بہرحال مراد یہ ہے کہ بہت دولت تھی. جب یہ منہ چڑھا تھا سرکار میں، دربار میں اس کی رسائی تھی، اور یہ اپنی قوم کے خلاف گویا کہ ایک ففتھ کالمسٹ کنسل کی حیثیت سے فرعون کی حکومت کا ایجنٹ بنا ہوا تھا، تو اس کے پاس دولت کے انبار تھے. اس قارن لہو قومو لا تفرح، جبکہ کہا اس سے اس کی قوم نے کہ دیکھو اتراؤ مت، ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور دیکھو جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر جو ہے کمانے کی کوشش کرو، یعنی اس کو خیر میں لگاؤ، غریبوں کو دو، جو بھی مسکین ہے، محتاج ہے، جو بھی حاجت مند ہے ان کو دو تاکہ آخرت کو خرید سکو. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، آخرت کا گھر حاصل کرنے کے لیے اس دولت کو صرف کرو. ورنہ کنسا نصیبک من الدنیا، اور خود اپنا بھی دنیا سے حصہ نہ بھول جاؤ. یعنی دولت مند ہونے کے بعد بھی خصیص تھا، وہ اپنے کو بھی زیادہ خرچ نہیں کرتا تھا، کھانے پینے میں، لباس میں، وہ جو ہے اپنا سادگی رکھتا تھا. وہ احسن کما احسن اللہ علیہ، اور جیسا اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے, تمہیں اتنی دولت سے عزت سے نواز دیا ہے, تو تم بھی انیک کام کرو. ولا تبغی فساد فی الارض, زمین میں فساد مت مچاؤ. یعنی یہ کہ موسیٰ کے مقابلے میں تم فرعون کے اگر ایجنٹ بن گئے ہو تو در حقیقت یہ فساد فی الارض. ان اللہ لا یحب المفسدین, یقیناً اللہ تعالیٰ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ قول ہے جو اہم ہے نوٹ کرنے کا, یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. یہ دولت میں نے کمائی ہے, میں نے اپنی صلاحیت سے, اپنی محنت سے, میری ذہانت تھی, میری فطانت تھی, میں نے پلاننگ کی تھی, صحیح وقت پہ فیصلہ کر لیا تھا, تم کہہ رہے ہو اللہ نے دی. میں نے تو خود اپنی محنت سے, اپنی صلاحیت سے کمائی ہے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی, اس نے کہا یہ دولت مجھے دی گئی ہے میرے علم کی بنیاد پر. میرا فہم ہے, میری پلاننگ ہے, میں نے بر وقت اندازہ کیا ہے کہ کس چیز کی ڈیمانڈ اب پیدا ہونے والی ہے, اسی کے لیے اسی کا کارخانہ میں نے لگایا ہے, تو اب میرے والے نہیں آ رہے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی ولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ, تو کیا اسے جب یہ جملہ کہہ رہا تھا اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو برباد کیا, ہلاک کیا. من ہوا اشد منہ قوتا, جو اس سے کہیں بڑھ کر قوت میں وہ اکثر و جمع, اور وہ ان کے پاس جمعیت بھی بہت تھی, مال بھی بہت جمع تھا. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون, اور پھر جب وہ وقت آتا ہے تو مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا, اللہ کے علم میں ہے ان کا جرم اور اس کی سزا انہیں مل جاتی ہے. فخرج علی قومه فی زینتہ, ایک مرتبہ اس نے اب اپنا جلوس نکالا اپنی دولت کے اظہار کے لیے. شاید اس نے محسوس کیا ہو کہ میرے خلاف اور میری قوم کے اندر کچھ جو ہے وہ کھچڑی پکڑے لگی ہے جذبات کی, تو اپنی قوم میں نکلا اپنی پوری زینت کے ساتھ, پورا جو ہے وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتے ہوئے نکلا. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا, نتیجہ کیا نکلا کہ کہا ان لوگوں نے کہ جو چاہتے تھے حیات دنیاوی کو. اب ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر بھی وہ تو جس قسم کے لوگ تھے ہمیں معلوم ہی ہے کہ ساری نو نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی بت تراش دو, اور کچھ نے کیا بڑی تعداد وہ تھی کہ جس نے اس مسئلے کی پرستش شروع کر دی تھی. تو اس وقت بھی ظاہر بات ہے ان میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے. تو قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا, وہ لوگ کے جو حیات دنیاوی کے عاشق تھے اور محبت کرنے والے تھے, انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش کہ ہمیں بھی وہ سب کچھ مل جاتا جو کہ قارون کو ملا ہے. انہ لذو حظ عظیم, یقیناً یہ قارون جو ہے تو بڑی قسمت والا ہے. وقال الذین اوتوا العلم, اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا تھا, جو حقیقت کو جانتے تھے, جو جانتے تھے یہ آنی اور فانی دنیا ہے, آنی جانی ہے, ختم ہو جانے والی شے, عارضی دنیا ہے, اصلی گھر تو آخرت کا ہے. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن, تمہاری تباہی ہو, تم کیا کہہ رہے ہو کہ تمہیں بھی یہ ساری دولت مل جاتی, تمہاری نگاہوں میں کھب گئی ہے یہ دولت اور اس کی قدر و قیمت تمہاری نگاہوں میں ہو گئی. ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, جو بدلہ اللہ دے گا ان کو کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں گے, وہ کہیں بہتر ہوگا اس سے کہ جو قارون کو دیا گیا ہے. ولا یلقاها الا الصابرون, لیکن اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے, اور یہ درجہ انہی کو ملتا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہوں. تم نے تو دولت دیکھی اور تمہارے اعصاب کے اندر جو ہے وہ تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی, تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے اندر وہ استحکام نہیں ہے ایمان کا, آخرت پر ایمان, اللہ پر ایمان کا. فَقَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ, تو ہم نے دھسا دیا زمین میں قارون کو بھی اور اس کے گھر کو بھی, اس کا محل, اس کا پورا خزانہ, اور خود وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ زمین میں دھسا دیے گئے. فما كان له من فئة ينصرونه, تو نہ ہوئے اس کے لیے کوئی بھی لشکر یا کوئی جماعت رہے کہ جو اس کی مدد کرتے, من دون اللہ, اللہ کے مقابلے میں. وما كان من المنتصرین, اور نہ تھا وہ خود کو انتقام لینے والا. اصبح الذين تمنوا مقالوا بالامس, اب وہ لوگ جو کل تمنا کر رہے تھے کہ کاش کہ ہمیں بھی اتنی دولت ملی ہوتی اور یہ بڑا خوش نصیب ہے, یہ ذو حظ عظیم ہے, اب ان کی حالت یہ ہو گئی, یقولون, اب وہ یہ کہہ رہے تھے, وَيَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ, خرابی ہے ہماری, یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے, وہ رزق شادہ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے, اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. لولا من اللہ علینا لخسف بنا, اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا تو ہمیں بھی دھسا دیا گیا ہوتا, یعنی اس انجام سے ہم بھی دو چار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا, دولت ہمیں دنیا میں نہیں ملی, لیکن یہ کہ خیر رہی کہ ہم زمین میں دھسا نہیں دیے گئے. بھائی کل نہ ہو لا یفلح الکافرون, ہائے شامت ہے کہ یہ کافر لوگ جو ہے یہ فلاح پانے والے نہیں ہیں. اب آخری رکوع ہے, بہت جامع ہے. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. وہ جو آخرت کا گھر ہے وہ ہم خاص کر دیں گے, معین کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں اپنی بڑائی کے طلبگار نہیں ہوتے اور نہ زمین میں فساد مچاتے, یعنی اپنا اقتدار, اپنا دبدبا, اپنی قوت اس کے خواہاں نہیں ہوتے, بلکہ وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں وعباد الرحمٰن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اللہ کے اچھے نیک محبوب بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ, فروتنی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, اور جب جو جاہل جو ہے وہ الجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام. تو تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, جو اپنے اختیار اور اقتدار اور اپنی حکومت اپنی سربلندی کے خواہاں نہیں ہوتے. والعاقبت للمتقین, اور یقیناً عاقبت جو ہے آخرت کا گھر جو ہے وہ تو ہے ہی اہل تقویٰ کے لیے. من جاء بالحسنۃ فله خیر منها, یہ مضمون وہاں بھی پچھلی صورت میں بھی آ چکا ہے, جو بھی نیکیاں لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر جزا مل جائے گی. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون, اور جو برائیاں لے کر آئیں گے تو ان برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال ہی کے برابر بدلہ دیا جائے گا, زیادہ نہیں. نیکی کا اللہ جتنا چاہے بدلہ زیادہ دے, 10 گنا دے, 100 گنا دے, 700 گنا دے, اللہ کی مرضی ہے, بغیر حساب دے. واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب, واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو نیکی میں, لیکن بدی کی سزا اتنی ہی ہوگی جتنا کہ انہوں نے بدی واقعتاً کمائی ہے. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون ان الذي فرض عليك القران لرادك الى بعد. اے نبی, یقیناً وہ ہستی جس نے آپ پر اس قرآن کو لازم کر دیا ہے, فرض کر دیا ہے. کیا مطلب؟ اس قرآن کی تبلیغ آپ کا فرض منصبی ہے, خواہ کچھ بھی ہو, آپ پر پتھراؤ ہو تب بھی آپ کو یہ قرآن پہنچانا ہے, چاہے پھول پیش کیے جائے چاہے پتھر آئے, آپ کو کرنا ہے یہ کام, فرض ہے یہ, لازم ہے. اللہ نے یہ آپ پر عائد کر دیا. ان الذی فرض علیک القرآن, جس نے آپ پر یہ قرآن فرض کر دیا ہے, آپ کے ذمے لگا دیا ہے اس قرآن کی تبلیغ, اس کے ذریعے سے انذار, اور اللہ اور خلق خدا پر اتمام حجت, لرادک الی بعد, وہ یقیناً آپ کو لوٹا دے گا لوٹنے کی جگہ. اس میں دو آراء ہیں, ایک تو یہ کہ معاد سے مراد ہے آخرت ہی, لوٹنے کی جگہ اصل میں تو وہی ہے, ایمان بالمعاد, ایمان بالآخرہ, لیکن یہ معاد تنکیر ہے, نکرہ ہے, یعنی آپ کا وہاں جو مقام ہوگا وہ بہت بلند و بدتر ہوگا, آپ کو مقام محمود ملے گا, آپ کو مقام وسیلہ ملے گا, اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بہت اونچے مقام پر پہنچائے گا. ایک رائے یہ کہ اس سے مراد مکہ ہے, اور وہ واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضور ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو آپ نے مکے سے جو ہے وہ راستہ جو عام راستہ تھا شاہراہ تھی اس کو اختیار نہیں کیا تھا, اس لیے کہ وہ تو تعاقب ہونا تھا, تو آپ نے جو پہاڑی راستہ تھا بہت دشوار گزار تھا, اور یہ کہ اس پہ کوئی گمان بھی نہیں ہو سکتا کسی کو کہ حضور اس راستے کو اختیار کریں گے, وہ راستہ اختیار کیا تھا. وہ راستہ جو ہے کچھ آگے جا کر تقریباً مڈ وے سمجھیے, اس اصل شاہراہ کے ساتھ نہیں گیا کہ جو آ رہی تھی مکے سے اور مدینے کو جا رہی تھی. اب جو اس راستے سے آ کر جو ٹی بنی ہے, پہنچے ہیں آپ اس شاہراہ پر, تو اب اس کا کیا مطلب تھا؟ ادھر سے اگر دائیں مڑیں گے تو مدینہ ہے, اور بائیں مڑیں گے تو یہی سڑک مکے کو جا رہی ہے. تو اس وقت آپ کے دل میں ہوٹ سی اٹھی, یعنی مکے کی محبت, اور اس کے لیے چونکہ ظاہر بات ہے کہ جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے, وہ بھی آتا ہے حدیث میں, سیرت کی روایات میں, کہ حضور خانہ کعبہ سے لپٹ کر, اور یہ کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے انتہائی محبت ہے, لیکن یہ یہاں کے لوگ مجھے تیرے پاس رہنے نہیں دے رہے. تو وہ جو آپ کو محبت تھی اور اس کے ساتھ جو آپ کا قلبی تعلق تھا, تو وہاں پہنچے ہیں تو ہوک سی اٹھی, لیکن دائبہ کے جانا تو تھا مدینے, لہٰذا وہ گئے دانی طرف. تو یہاں اللہ نے یہ اطمینان دلایا, اے محمد چند سال کی بات ہے پھر ہم آپ کو یہاں لے جائیں گے. 8 ہی برس تو گزرے نا, 8 برس کے اندر اندر پھر آپ فاتح کی حیثیت سے 10,000 قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ یہ مکے میں داخل ہو گئے. یہ ایک مفہوم ہے جو لیا گیا ہے, واللہ عالم. یہ جو فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن, تو یہ وہی بات ہوئی جو پچھلی سورت کے آخر میں آئی تھی, ان اتلو القرآن, مجھے دو حکم ہوئے, ایک تو اللہ کی بندگی کروں, مسلمان اسلام اور فرما برداری کے راستے اختیار کروں, دوسرے یہ قرآن پڑھتا رہوں, سناتا رہوں, تم تک پہنچاتا رہوں. اور جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ واضح کیا خاص طور پر سورہ انعام میں، آپ کی پوری دعوت کا مرکز و محور قرآن ہے، انذار قرآن سے، تبشیر قرآن سے، تذکیر قرآن سے، تبلیغ قرآن کی، تلاوت قرآن کی، دعوت قرآن کے ذریعے سے، تزکیہ قرآن کے ذریعے سے، حکمت اور تعلیم کتاب جو ہے اسی قرآن سے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی پورا برکت و محور جو ہے دعوت کا قرآن ہے۔ پھر ربی عالم من جاء بالہدیٰ ومن ہو فی ضلال مبین، کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت پر آ گیا ہے اور کون شخص کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ وما كنت تربی یلقی الیک الکتاب، اب یہ وہ بات آ گئی جو میں نے پہلی سورت کے زمن میں کہی تھی، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، یہ قرآن تو تمہیں دیا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود اس کے طالب تو نہیں تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو چن کر اور اس منصب پر فائز کر دیا گیا تو قرآن آپ کو دیا جا رہا ہے۔ وہی بات یہ فرمائی وما كنت تربی یلقی الیک الکتاب، آپ کو تو آپ تو اس کے تو امیدوار نہیں تھے کہ آپ کو کتاب دی جائے، الا رحمتا من ربک، سوائے اس کی اللہ کی رحمت ہوئی ہے جو آپ پر ہوئی ہے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ ظاہروں کافروں میں سے کسی کی بھی پشت پناہی نہ کیجیے، چاہے وہ آپ کے رشتے دار ہوں، قریب ترین ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن ان کے لیے اب آپ کا معاملہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کسی درجے میں بھی ان کے لیے آپ کا رجحان ہو اور میلان ہو۔ ولا یصدن کا آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، اور دیکھیے ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو روک دیں اللہ کی آیات سے اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل کر دی گئی، یعنی اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ قَالُوا الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو جو ہے مجبور کر دیں کہ آپ اس قرآن مجید کے کچھ حصے کو چھوڑ دیں اور یہ کہ کچھ اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کر دیں۔ سورہ یونس میں آیا تھا غیر حاضر جو قرآن غیر حاضہ اور بدل ہو، یا کوئی اور قرآن پیش کیجیے یا صدر ترمیم کیجیے، تو وہی کہا جا رہا دیکھیے آپ چوکس رہیے، چوکن میں رہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دباؤ جو آپ پر پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے کہیں خدا نہ خواستہ آپ کے عزم کے اندر کہیں کوئی تزلزل پیدا ہو جائے۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، وادعوا الی ربک، اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز ان مشرکوں کا ساتھ نہ دیجیے، ولا تدعوا مع الله الها آخر، نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکاریے، لا الہ الا هو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک اور خالی ہو جانے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ یہ بھی متشابہات میں سے، اللہ کے لیے وجہ بھی آ گیا، اللہ کے لیے ید بھی آیا ہے قرآن میں، اللہ کے لیے ساق بھی آیا ہے، یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود، لیکن یہ بھی آیات متشابہات میں ہوگا، لیکن حاصل کیا ہے ہر شے۔ اب یعنی یہ کہ ایک تو ہے پچھلے دنوں کتاب لکھی گئی ہے وہ میکینکس آف دی ڈونز ڈے، اس کائنات کے اندر جو قیامت آئے گی یہ پوری کائنات ختم نہیں ہو کر دی جائے گی، بلکہ جیسا کہ ہم پڑھ چکے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمین کی حیات بدل جائے گی، شکل بدل جائے گی، یہ جو شمسی نظام ہے اس کے اندر کوئی تغیر آ جائے گا، کائنات بالکل ختم نہیں ہوگی، لیکن یہ تو ہے یہ قیامت جو اس دنیا کی آئے گی۔ ابھی ہو سکتا ہے اور دنیائیں ہوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوں، اس سے پہلے ان کی قیامتیں ہو بھی چکی ہوں، بہت سی گیلیکسیز جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور ان کے وہ صرف بلیک جو ہے وہ بلیک ہولز رہ گئے ہیں اس کائنات کے اندر، خلا کے اندر، کہ یہاں پہ وہ ختم ہو گئی ہے، یہ ان کے مقبرے ہیں گویا کہ ان گیلیکسیز کے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کوئی حیات پیدا کی ہو اور کوئی اس کے اندر کوئی نظام رہا ہو، تو بہرحال یہ کہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ جبکہ ہر شے فنا ہو جائے گی صرف سوائے ذات باری تعالیٰ۔ یہ ہے اس آیت کا اصل حاصل، کہ باقی تو یہ کہ ایک بساط بچھائے لپیٹ دے، پھر کوئی اور بساط بچھا لے پھر اس کو لپیٹ دے، ہو سکتا ایک کائنات کا نظام بنایا اس کو بھی ختم کر دے پھر دوسرا بنا لے، لیکن ایک وقت آ کر رہے گا، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، فانی ہے سوائے اس کے چہرے کے، لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کے لیے ہے کل حکم کا اختیار اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ فارسی کا ایک شعر اگر آپ کو پسند آئے تو نوٹ کیجئے، کل شیئن ہالکن جز وجہو، گر نئی در وجہو ہستی وجہو، ہر شے فانی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، اور اگر تم نے اپنا رخ اللہ کے چہرے کی طرف نہیں کر دیا تو تمہاری بھی ہستی کوئی نہیں ہے، پھر ہستی نہ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری کوئی ہستی ہے، گر نئی در وجہ ہستی مجھو۔ سورۃ العنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم. یہ سورہ مبارک کا اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ جب صحابہ کرام پر ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، یہ سن 4 اور 5 جو ہے نبوی یعنی وحی کے آغاز کے 4th سال اور 5th سال کلائمیکس پر تھا، یہ پرسیکیوشن اور ٹارچر کا معاملہ. اس وقت کچھ صحابہ کے دلوں میں کچھ احساسات پیدا ہوئے، اللہ کی مدد کب آئے گی، آخر ابو جہل کا ہاتھ چھل کیوں نہیں کر دیا جاتا، اللہ تعالیٰ تو اس کا ہاتھ چھل کر سکتا ہے، وہ جس طرح مار رہا ہے حضرت بلال کو تو اس کا ہاتھ جو ہے فالج کرا دیا جائے، اس پر اللہ کے اختیار میں ہے. مختلف جو اس طرح کے احساسات تھے اور اس میں مسائل سے لوگ دوچار تھے، اس میں یہ انتہائی جامع صورت ہے، اس میں رہنمائی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. خاص طور پر اس کا پہلا رکوع جو ہے 13 آیات پر مشتمل، وہ تو انتہائی جامع ہے، اس کا تو ہم پورا ایک لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے. پھر 3 رکوعوں کے اندر پھر انبیاء و رسول کا ہے کچھ حوالہ، پھر آخری 3 رکوع پھر ہیں کہ جن میں ہدایات دی گئی ہیں کہ ان حالات میں کیسے اور کن ذرائع سے تم اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ سکتے ہو. الف لام میم حسب الناس و یترکو، پہلے تو اظہار ناراضگی ہو رہا ہے کہ اگر تم گھبرا گئے ہو، یہ جو ابتلاء اور آزمائش آ رہی ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لے آئے، وہ حملہ افتنون اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. بلکہ فتن الذین من قبلہم، ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ کے دیکھ کر رہے گا کہ کون ہے سچے اپنے دعوی ایمان میں اور کون جھوٹ بوٹ کے مومن بن گئے. کیسے پتا چلے گا؟ جب تک کہ بھٹیوں میں سے نہ گزارا جائے، امتحانات نہ ہوں، ابتلاعات نہ ہوں، آزمائشیں نہ ہوں، تکلیفیں نہ جھیلیں، کیسے پتا چلے گا کہ کون واقعی مومن ہے اور کون ایسے ہی بس سرسری طور پر ایسے ہی اس نے دعویٰ جو ہے کر دیا ایمان کا. اب یہ اظہار ناراضگی ایک انداز میں اللہ تعالیٰ کو یہ کیفیت گویا کہ پسند نہیں آئی، یہ موج پریشان خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا ہے، دور مثال بہر ابھی جو موجوں میں گھبرا بھی گئی، ابھی تو بڑے سے بڑے سخت مقامات آئیں گے، وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ابھی تک تو تم پر وہ چیزیں نہیں آئی ہیں. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. اسی مضمون کی آیت سورہ آل عمران میں آئی تھی، پھر اسی مضمون کی ایک آیت سورہ توبہ میں آئی تھی، لیکن مکی قرآن میں بھی یہ جگہ ہے کہ جس میں یہ مضمون آیا، وہ تو تینوں ہے مدنی. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے، انہیں آزمایا نہ جائے گا، جبکہ ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے تھے. تو اللہ تو جام واضح کر دے گا کہ کون ہے جو واقعتا سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. اب حسب الذین یعملون السیئات یسبقون، اب روئے سخن ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے. اب روئے سخن کس کی طرف ہے؟ وہ کفار کی طرف جو مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کر رہے تھے، ٹارچر کر رہے تھے. کیا سمجھا ان لوگوں نے جو یہ برے کام کر رہے ہیں کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے؟ سا ما یحکمون، برا ہے فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں، یعنی وہ ہماری پکڑ سے نکلیں گے نہیں. وقت آئے گا کہ ابو جہل بھی کیفر کردار کو پہنچ جائے گا، ان میں سے ایک جو ہے وہ جو آپ کو معلوم ہے کہ خود پھر امیہ ابن خلف جو مارتا تھا حضرت بلال کو، حضرت بلال ہی نے خود اسے جو ہے وہ قتل کیا ہے میدان بدر میں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ دل جوئی بھی، پھر تھوڑی سی سرزنش بھی. یہ جو تربیت کے اور تعلیم کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، آپ حوصلہ بھی بڑھائیں، تھپکی بھی دیں، ہمت افزائی بھی کریں، ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام لیں. اب یہ تھپکی آ رہی ہے. من قال یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے وہ یقین رکھے کہ اللہ کا وہ مقرر وقت آ کر رہے گا اور وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی کبھی یہ وسوسہ نہ اپنے قریب آنے دو کہ پتہ نہیں مر گئے ہم، انہیں خبر نہ ہوئی، پتہ نہیں یہ جو ہم جانساریاں کر رہے ہیں، سرفروشیاں کر رہے ہیں، کوئی اس کا اجر و ثواب ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. نہیں، ان اجل اللہ لآت، آ کر رہے گا وہ وقت. وإنه وهو السميع العليم، لیکن ساتھ ہی پھر اب تھوڑی سی سرزنش کا انداز. ومن جاهد فإنما يجاهد النفس، جو کوئی جہاد کر رہا ہے ہماری راہ میں ہمارے دین کے لیے، سختیاں جھیل رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، وہ اپنے لیے کر رہا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا کوئی کام کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ اللہ غنی ہے تمام جہان والوں سے. یہ آپ کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کرنا ہے، اپنا مستقبل بنانے کے لیے کرنا ہے. اللہ غنی ہے، اللہ پر احسان نہ کرو. منت بنے کہ خدمت سلطان حمید کو نہیں، منت سنا سزو کہ بخدمت مزاج تک احسان نہ کرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ تو شہنشاہ عز و سما ہے. ومن جاد فانما یجاهد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین، پھر جو ہے وہ دل جوئی کا انداز. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم، جو لوگ ایمان لائے اور اس کے عملی تقاضے پورے کریں، نیک اعمال کریں، ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو. ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور لازماً یقیناً بدلہ دیں گے انہیں بہت بہتر ان چیزوں کا جو عمل وہ کر رہے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب کچھ نوجوانوں کو ایک بڑی آزمائش یہ پیش آ گئی تھی کہ والدین ہیں وہ اپنا حق جتاتے تھے، ہم نے تمہیں پالا پوسا، آج تم ہمارا دین چھوڑ کر محبت کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا حق مان گیا. خاص طور پر ماں کا جو حق ہے، ایک سلیم الفطرت انسان جو کچھ سمجھتا ہے. سعد بن ابی وقاص کی ماں کو جب معلوم ہوا کہ سعد نے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے، اس نے بھوک ہڑتال کر دی، نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی جب تک سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا. تو اس مسئلے میں کیا کیا جائے؟ فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نیک سلوک کی. وہ وصیت ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا ہے، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، لیکن وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم، اگر وہ تم سے جھگڑے اور مجبور کرے کہ تم شرک کرو میرے ساتھ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی سند نہیں، فلا تطعهما، تو ان دونوں کا کہنا مت مان. مرجعکم، میری طرح تم سب کو آنا ہے. فاولبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں جتلا لوں گا تمہیں تم کیا کچھ کرتے رہے تھے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین، بڑی پیاری بات کہی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں گے ہم انہیں صالحین میں داخل کریں گے. یعنی وہ اگر اپنے ماں باپ سے کٹ رہے ہیں تو یہ بھی تو دیکھیں کہ کس سے جڑے ہیں، جڑے ہیں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک نئی برادری بن رہی ہے، یہ اہل ایمان کی برادری ہے، یہ ابو بکر کے سینے سے لگیں گے، یہ جو ہے اور دوسرے اہل ایمان جو ہے، یہ ایک نئے رشتے ان کے بن رہے ہیں، یہ ایک نئی برادرہڈ ہے، اور دنیا آخرت میں بھی صالحین میں ہم داخل کریں گے. ممن الناس من یقول آمنا باللہ، اب ذرا یہ ننگی تلوار والی بات آ گئی ہے. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، فإذا أوذي في الله، جب انہیں تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے اللہ کی راہ میں، جعل فتنة الناس كعذاب الله، تو اس طرح گھبرا اٹھتے ہیں لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائشوں سے جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے. جو سورہ حج میں ہم پڑھائے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. کچھ لوگ کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، مجدھار میں نہیں کودتے، خطرہ نہیں لیتے، رسک نہیں لیتے. اگر خیر رہے تو ٹھیک ہے، مطمئن ہے، اگر کوئی آزمائش آ گئی تو عہدے منہ پڑ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ. وہی بات یہاں کہی گئی ہے، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، فإذا أوذي في الله، جب مجھے ایذا پہنچائی جاتی ہے اللہ کی راہ میں، جعل فتنة الناس كعذاب الله، آخری لوگوں کی طرف سے آزمائش ہے، ابو جہل نے مار لیا، امیہ ابن خلف نے تکلیف پہنچا دی، عذاب اللہ کی طرح اس کو سمجھ لینا. وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر آ جائے مدد آپ کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو پھر یہ بھی آدم موجود ہوں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے. یعنی منافقین کا جو ایک رول سورہ بقرہ سے شروع ہو کر سورہ توبہ تک ہم نے پڑھا، اس کو گویا کہ ان نقشل جو ہے وہ ایک جملے میں اس کے اندر موجود ہے سارا. اگرچہ نفاق جو ہے بچی زندگی میں نہیں تھا، لیکن تو یہ گھبراہٹ جو تھی یہ اس کا نقطۂ آغاز بن سکتی تھی. تو جتنی ایون ہندی بڈ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت بھیج کر مکی صورتوں میں، گویا کہ اس دور کے اندر جو ہے اس برائی سے اور اس بیماری سے باخبر کر دیا مسلمانوں کو کہ یہ کہاں تک لے جانے والی بات ہے. اب علیہ اللہ عالم اب معافی صدور العالمین، تو کیا اللہ تعالیٰ خوب واقف نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ لوگوں کے سینوں کے اندر ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تو ظاہر کر کے رہے گا ان کو جو حقیقت المومن ہے، اور اللہ ظاہر کر دے گا ان کو جو منافق ہے. اس میں ہو جاتے وہ پورا جو ہے نفاق کا پورا سلسلہ، کہاں سے وہ شروع ہوتا ہے کہاں تک پہنچتا ہے وہ بیان ہو گیا. اب آخری بات، وقال الذين كفروا للذين آمنوا. اب یہ ہوتا ہے بہت مخلصانہ انداز میں، بزرگانہ انداز میں، کچھ بڑے بوڑھے کہتے ہیں میاں کس چکر میں پڑ گئے ہو، کس کے پیچھے لگ گئے ہو، اپنی زندگی خراب کر رہے ہو، جوانی برباد کر رہے ہو، تم اپنے مستقبل کی فکر نہیں، کیریئر تم نے برباد کر لیا. دیکھو یہ ہمارے بال جو ہے یہ دھوپ میں سفید نہیں ہوئے ہیں. اس طرح ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں. جو جس راستے پر ہم چلتے ہیں اسی پر چلو، مت وہ راستہ اختیار کرو جو محمد تمہیں دکھا رہے ہیں. اور اگر کوئی اس میں پکڑ ہو گئی اللہ کے یہاں جا کر واقعی، تو چلو تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، تمہاری طرف سے ہم ذمہ دار ہیں، تم آؤ اس راستے پہ. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان سے کہ جو ایمان لائے، اتباع کرو ہمارے راستے کا، ونحمل خطاياكم، ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھا لیں گے، ان کا بوجھ اٹھا لیں گے. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، حالانکہ نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی. انہم لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹے. ہاں وليحملن اثقالهم، یقیناً وہ اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے، واثقالهم باثقالهم، اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھوں کا اضافہ کریں گے. یہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اپنے بوجھوں میں اضافہ ہو جائے گا ان کی اس کوشش سے، لیکن کسی اور کا بوجھ وہ نہیں اٹھا سکتے. یہ کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، لا تذر وازرۃ وزر اخرى، وہ تو ہر جان کو اپنا بوجھ جو ہے خود اٹھانا ہے، کوئی دوسری جان جو ہے اس کے بوجھ کو اٹھانے والی نہیں ہوگی. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن لازماً ان سے بات پوچھ ہوگی، پوچھ لیا جائے گا کہ وہ افترا بازی کیا کر رہے تھے، جھوٹ باتیں کیا گڑ رہے تھے. اب اس کے بعد سے کچھ انبیاء رسل ہیں تین رکوعوں تک، ان میں مثلاً سب سے پہلی مثال جو آ رہی ہے اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، اور پہلی مرتبہ اور ایک ہی مرتبہ قرآن میں یہاں یہ تذکرہ آیا ہے کہ وہ 950 برس تک دعوت دیتے رہے. اس میں گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم ابھی سے گھبرا گئے مسلمانوں، ہمارا بندہ نور 950 برس تک دعوت دیتا رہا، استضاء ہوا، تمسخر ہوا، مخالفتیں ہوئی، وہ کھڑا رہا، برداشت کیا اس نے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم میں کہ وہ رہا ان میں 1000 برس سے کم صرف 50 برس، یعنی 950 برس. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پھر انہیں آ پکڑا طوفان نے اور وہ ظالم تھے. فان جائنا ہو، ہم نے نجات دی اس کو، وہ اصحاب السفینہ تھے اور ان کو بھی جو اس کی کشتی میں تھے. وجعلنا آیتا للعالمین، اور اسے ہم نے بنا دیا ایک نشانی تمام جہان والوں کے لیے. اسی آیت کے بنا پر مجھے یقین ہے کہ وہ کشتی جو ہے ظاہر ہوگی اور اس کی جو ہے منظر عام پر آئے گی. یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ نشانی ہے اور وہ برقرار رہے گی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. البتہ ایک جو ان کے قول میں بہت ہی عمدہ بات آئی ہے فلسفیانہ، وقال انما تقصتم من دون اللہ اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا وما واکم النار وما لکم من ناصرین. یہ جو تم نے اللہ کے سوا کچھ معبود گھڑ لیے ہیں، کچھ اپنے بت بنا لیے ہیں اور ان کو تم پوچھتے ہو، تو یہ سارا معاملہ مودت بینکم فی الحیات الدنیا ہے. اس پر جو تم قائم ہو، اس کے باوجود کہ اس کا گمراہی ہونا تم پر واضح ہو چکا ہے، سب لوگ جان چکے تھے کہ واقعی ہم اندھیرے میں ہیں. ہم جیسے کہ آیا تھا حضرت ابراہیم نے جب بتوں کو توڑ دیا تو سب قوم والوں نے فرجعوا الی انفسہم، اپنے غریبانوں کو جھانکا اور یہی سوچا کہ واقعی غلطی پر تو ہم ہیں. بات تو صحیح ہے جو ابراہیم کہہ رہا ہے، لیکن مان کیسے لیں؟ اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کسی ایک شخص کو فرض کیجئے کہ انشراح اسے پیدا ہوا اور وہ اس کو چھوڑنا بھی چاہتا ہے، تو پھر اس کو اپنی رشتہ داریاں یاد آتی ہیں، دوستیاں یاد آتی ہیں. انہی میں تو میرے دوست ہیں، انہی میں میری رشتہ داریاں ہیں، انہی میں میرے گاہک ہیں، انہی میں سارا جو ہے ہمارا پورا معاشرتی جو معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اگر چیز غلط ہے لیکن ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ سارے جو ہے یہ در حقیقت ہمارے لیے یہ نقصان کا بوجھ جو ہے. تو یہ ہے اصل میں دنیاوی زندگی میں باہمی محبت اور آپس کے تعلقات، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں. پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت شعیب کا ذکر ہے، اور اس میں حضرت شعیب کے ذکر میں ایک جو لفظ آیا ہے وہ بہت عمدہ ہے، بہت اہم ہے، جو چیزیں نئی نئی آئی ہیں، میں صرف ان کی طرف ذکر کر رہا ہوں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ آیت نمبر 39 ہے، فصدہم عن السبیل وکانوا مستبصرین، اللہ تعالیٰ نے اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا تھا، وصدہم عن السبیل اور انہیں روک دیا تھا اللہ کی صراط مستقیم سے، وکانوا مستبصرین، حالانکہ وہ بہت دیکھنے والے تھے، بہت آبزرو کرنے والے تھے. یہ الفاظ خاص طور پر آج کے دور کے سائنسدانوں کے اوپر ثابت ہوتے ہیں. مستبصرین کتنے ہیں، ان کی جو ٹیلیسکوپ لگا کر دیکھتے ہیں تو کتنی دور تک کائنات دیکھ رہے ہیں، مائکروسکوپ لگا کر بیٹھتے ہیں تو کتنی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھ، جیوز کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ تو سمجھیے سیل تو بڑی شے تھی، وہ سیل کا نیوکلیس ہے، نیوکلیس کے اندر کروموزومز ہیں، کروموزومز کے اندر جینز، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر یہ ان میں انجینئرنگ بھی ہو رہی ہے، ان کو ادھر سے ادھر ادھر سے کاٹ کے ادھر جوڑ دو، ادھر سے کاٹو ادھر جوڑ دو، تو نئی قسم کی چیزیں پیدا کرو، یہ ہو رہا ہے جینیٹک انجینئرنگ اس طور کی جو ہے ایک بہت یوں سمجھیے کہ اعلیٰ ٹیکنالوجی، لیکن انہیں اللہ نظر نہیں آتا. ایک طرف انتہائی بصارت ہے، آبزرویشن ہے، گہرائی ہے، دوسری طرف اندھی ہے آنکھ. قانون مستبصرین، حالانکہ بہت کچھ وہ جو ہے آبزرو کرنے والے اور دیکھنے والے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ حقیقت کو نہ دیکھ سکے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. ستاروں کی گزرگاہیں تلاش کر رہے ہیں اپنے ذہن میں، کبھی کبھی تو سوچو، کبھی اپنے دل کے اندر جھانکو، اس میں دیکھو، اپنی فطرت کو کھنگالو، اس میں کیا کچھ ہے. اس کے بعد جو اس سلسلے میں آخری جو آیت میں لانا چاہتا ہوں، آیت 41 ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کا مثل العنکبوت، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور اولیاء بنا لیے ہیں، اپنے ساتھی دوست بنا لیے، کچھ بڑا بنا لیے، ان کی مثال ہے مکڑی کی سی، اتخذت بیتا، وہ بھی ایک گھر تو بناتی ہے، جالا تو بنتی ہے، تانا بانا جو ہے ایک گھر ہے اس کا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور جان لو کہ سب سے زیادہ کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے. یہ سارے تانے بانے فلسفیانہ اور عقائد کے، مشرکانہ اوہام کے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، کسی اعتبار سے یہ انسان کے لیے خیر نہیں رکھتے، یہ مکڑی کے تانے بانے ہیں، مکڑی کے جانے ہیں، ان کے سوا کچھ نہیں. لو کانو یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اور اس میں بھی وہ فلسفہ جو میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے بہت اس کو واضح کیا ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی شے کو اپنا مطلوب اور مقصود بناتا ہے، لیکن ضعفت طالب والمطلوب، بہت سے لوگ وہ ہیں اللہ تک تو نگاہ پہنچی نہیں. کمل جو ہے، اب آپ کے پاس ایک کمل ہے، فصیل پہ چڑھنا چاہتے ہیں، پہلے آپ کو کمل پھینکنی پڑے گی، آپ کے قوت بازو جو ہے اسی کی مناسبت سے وہ کمل اونچی جائے گی، جہاں تک اٹ جائے گی پھر اب اونچے چڑھ سکتے ہیں آپ. لیکن یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ کا وہ بازو کمزور ہے، زیادہ دور تک کمل پھینک ہی نہیں سکتے، تو کیسے چڑھیں گے. اسی طرح وہ کمل جو ہے، اگر تو اللہ کی ذات تک پہنچ گئی. اب یہ میں شعر آپ کے اقبال کا سنا رہا ہوں، یزدان کمن دام اور ہمت مردانہ، تمہاری یہ کمن اللہ سے کم تر کسی جگہ پر نہیں ٹکنی چاہیے. تمہارا مطلوب مقصود، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، جو تو یہاں تک پہنچ گیا وہ تو کامیاب ہے، لیکن جس کی کہیں یہاں اٹک گئی، کہیں وہاں اٹک گئی، کہیں وطن پر اٹک گئی، کہیں قوم پر اٹک گئی، کہیں کسی اور شے پر، کسی ایک نظریے پر، کسی اور خیال پر، تو اب وہ اسی کو معبود بنا کر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. تو انہوں نے یہ مکڑی کے تانے بانو ہی کو سمجھ لیا ہے کہ یہ بڑے اعلیٰ فلسفے ہیں، اونچے نظریات ہیں اور اعلیٰ افکار ہیں، یہ ایگزسٹینشلزم ہے اور یہ لاجیکل پازیٹیوزم ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس ہدایت کے مقابلے میں جو قرآن آپ کو دے رہا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.